السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. سورة المائدہ کے مطابق ہم آغاز کر رہے ہیں. اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شریعت کے کئی احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، اور اہل کتاب سے بھی لوگوں کے انداز میں گفتگو ہے، یعنی یہود و نصارہ سے، اور اسی زمن میں شریعت کے نفاذ کا پرزور مطالبہ بھی کیا گیا. سب سے پہلی آیت کی بالکل آغاز میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہد کو پورا کرو. تمام معاملات انسانی کی جڑ و بنیاد میں کوئی نہ کوئی عہد، کوئی نہ کوئی معاہدہ، کانٹریکٹ موجود ہوتا ہے. حکم دیا گیا کہ اپنے باتوں کا لحاظ رکھو اور اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو. اللہ کے رسول کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف نے فرمایا کہ منافق کی ایک علامت یہ کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اور غیر کی شریف کی حدیث ہے کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرے. اللہ ہمیں اپنے باتوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ ہمارے لیے مویشی حلال کیے گئے، چرنے والے جانور ہمارے لیے حلال ہیں. باقی حدیث میں مسلم شریف میں روایت ہے کہ درندے قسم کے جانور، کنجو سے کھانے والے جانور، یہ وہ جانور ہیں کہ جو ہمارے لیے حرام قرار دیے. حرام کی کل تفصیل قرآن اور حدیث دونوں سے ہمیں ملتی ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، لیکن آج کے اندر اسی صورت میں آئے گا 96 میں ذکر آ جائے گا کہ خشکی کا شکار کرنا حالت احرام میں منع ہے، سمندر کا ذریعہ کا شکار حلال ہے. اس کے بعد کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو اللہ کے شعائر کو حلال نہ سمجھو. شعائر جمع ہے شعیرہ، شعیرہ کہتے ہیں نشانی کو جس سے اللہ یاد آ جائے. مسجدیں ہیں، قرآن ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، وغیرہ وغیرہ. ان نشانیوں کا احترام کرنا ہم پر لازم ہے کیونکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے. مزید فرمایا کہ حرمت والے مہینوں کا احترام برقرار رکھو. 4 مہینے حرمت والے تھے اس زمانے میں بھی جس کی حرمت کو اسلام نے برقرار رکھا. رجب کا مہینہ یہ مخصوص تھا اس زمانے میں عمرے کے لیے، اور ذوالحجہ اور محرم کے مہینے یہ مخصوص تھے حج کے لیے. ان 4 مہینے کی حرمت اسلام نے بھی برقرار رکھی. مزید فرمایا کہ جو جانور قربانی کے لیے مخصوص کر دیے جائیں، جو حرم میں جا کر ذبح کیے جائیں گے، ان کا احترام کریں. مزید فرمایا کہ حجاج جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے حرم آتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ان کا بھی احترام کر کر لازم. مزید فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل کی بات کرنے سے روک نہ دے، اور تم کسی کی مخالفت میں زیادتی کا رویہ اختیار نہ کرو. اور اس کے بعد بڑا خوبصورت اصول اسلام کا قرآن نے سبحان پر بیان کیا تقوا، اور ایک دوسرے کی مدد کرو نیکی اور تقوا کے تعام کاموں میں. ولا تعاون علی الاثم والعدوان، اور گناہ و سرکشی کے کاموں میں دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ہے اسلام کی خوبصورت تعلیم. نیکی اور تقوا کی بات کہیں بھی ہو اس کی مدد کرو، اس کے ساتھ تعاون کرو، اور دربدی کی، زیادتی کی، گناہ کی بات اپنوں میں گناہ ہو رہی ہو اس کا ساتھ دینا تمہارے لیے جائز نہیں. اس کے بعد 4 باتوں کی حرمت بیان کی جو عرب میں بہت عام تھی، یعنی مردار، اسی طرح سور کا گوشت، اسی طرح بہتا ہوا خون، اور ہر وہ ذبیحہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربان کیا جائے، ان سب کو استعمال کرنا حرام. مزید فرمائے کہ جو عبادت گاہوں پر اللہ کے سوا ذبیحے ذبح کیے جاتے، غیر اللہ کی نظر و نیاز کی جاتی ہے، یہ بھی تم پر حرام. فال کے 3 استعمال کرتے تھے، 3 تھے گا، اللہ کا نام نکل آیا تو اللہ کے لیے قربان کریں گے، اور غیر اللہ کے نام نکل آئے، بتوں کا نام نکل آئے تو بتوں کے لیے قربان کریں گے. فرمائے منع ہے، حرام ہے. اسی میں جوا بھی آ جاتا ہے جس میں چانس کی بنیاد پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں، یہ بھی ہمارے دین میں منع ہے. اس کے بعد قرآن کی بڑی خوبصورت آیت آئی جو نزول کے دماغ سے آخری آیات میں سے، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو پر مکمل فرما دی. اور رضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں نے تمہارے دین کو، اسلام کو بطور دین پسند کر لی. اللہ نے اس دین کو مکمل کر کے ہمیں دیا. یہ راضی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے. حجت الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے دین کو نسل کے مکمل فرمانے کا اعلان فرمایا، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ
دینا، میں نے تمہارے لیے اسلام کے بطور دین کے پسند کیا. اب اگر ہم یا کوئی اور اسلام کو چھوڑ کر کچھ اور اختیار کرے، کوئی اور طریقہ زندگی اختیار کرے، تو یہ اللہ کی نعمت کی بہت بڑی ناقدری ہوگی. اس کے بعد بتایا گیا کہ شکاری جانوروں کے ذریعے شکار کر سکتے ہو، لیکن اس کی شرائط ہے. نمبر ایک، جب انہیں چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو. نمبر دو، انہیں سکھاؤ کہ وہ جانور کو چیر پھاڑ کر ختم نہ کر دیں بلکہ پکڑ کر روکے رکھیں. نمبر تین، جب وہ جانور جس کو کہ تمہیں شکار کرنا مقصود تھا، ان شکاری جانوروں کے ذریعے تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تو ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر تم اس کا استعمال کر سکتے ہو. مزید فرمائیں کہ اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن پاکیزہ کھانے حلال ہے. اہل کتاب حلال چیز کھائیں، اور ان کا ذبیحہ اگر صحیح اسلامی طریقے کے مطابق ہو تو ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے. مزید فرمائیں کہ اہل کتاب کی عورتوں سے مومن مردوں کا نکاح جائز، بس یہ جائز کی حد تک ہے، تو اس کا حکم نہیں، تو اس کی پیمائش نہیں کی گئی. لیکن اہم بات بتا دی گئی، نکاح کرنے کا مقصد کوئی چوری چھپے آشنائی کرنا نہ ہو، محض لذت کا حصول نہ ہو، بلکہ زندگی بھر کا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، اس کی پاسداری ضروری ہے. لیکن ایک اہم بات دھیان فرمائی، جو آج کل کے دور میں بہت اہم ہے، کہ جو لوگ نکاح کرتے ہیں غیر مسلم عورتوں سے، یعنی کہ اہل کتاب کی عورتوں سے، فرمایا کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو ایمان سے انکار کرے گا اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. یہ شادی کا بندھن، اس کے اثرات انسان کے باطن اور دین پر بھی پڑتے ہیں. اگر اس طرح کی عورتوں سے نکاح کرنے میں دین کے جانے کا اندیشہ ہے، تو دیکھو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، پھر تو بچنا ہی بہتر ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 6 میں، فرمایا بزوں کے فرائض کے حوالے سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الى الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو لیا کرو، وایدیکم الى المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت دھو لیا کرو، وافضحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسئلہ کر لیا کرو، وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا. یہ چار فرائض ہیں وضو کی. تفصیل سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چہرے کے دھونے میں کلی بھی شامل ہے، ناک میں پانی ڈالنا بھی شامل ہے. یہ تفصیل سنت رسول سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد بتایا گیا اگر جنابت کی عادت ہو، جبکہ احتلام شوہر بیوی کے تعلق کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، تو وہ پاکیزگی حاصل کرو جس کی وجہ سنت نے دی کہ غسل کرنا ہوگا. مزید فرمایا کہ سفر میں ہو، تمہیں کوئی بیماری ہو جائے، بیت الخلا سے واپس آئے ہو، عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو اور پانی نہ ہوا کر، تو تیمم کر سکتے ہو. ارادہ کر لو، تیمم کا نیت کر لو، اور سہو بھی وجوہی کو وہی بھی ہو، پھر پاک مٹی یا مٹی کی کسی قسم سے ہاتھ اس پر لگا کر اپنے چہروں پر پھیر لو اور اپنے ہاتھوں پر پھیر. یہ تیمم کی اجازت ان کی سنت کو دے دی گئی. فرمایا کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر کوئی تنگی فرمانے نہیں چاہتا، بلکہ یرید لیطہرکم، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک فرما دے، ویتم نعمتہ علیکم، اور چاہتا ہے کہ اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. یہ اللہ نے آسانی دی، اس کا شکر بجا لاؤ. اس کے بعد آیت نمبر 8، اس میں عدل کے قیام کا حکم دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں کے ایمان لائے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ، قسط یعنی انصاف کی عدل کی گواہی دینے والے بن کر. ایسی بات سورۃ النساء آیت نمبر 135 میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں. عدل کے قیام کی جدوجہد، عدل کی گواہی دینا، جسٹس کو قائم کرنا، یہ اب اس امت کی ذمہ داری ہے. یہ کام پہلے انبیاء کی ذمہ داری تھی. سورۃ الحدید آیت نمبر 25 میں ذکر ہے، تمام رسول اس لیے بھیجے گئے کہ وہ جسٹس کے عدل کے نظام کو قائم کرے. اب یہ ذمہ داری میرے اور آپ کے کانوں پر، اللہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق دے. مزید فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کرو. اعدلوا، انصاف کرو، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوى، یہ تقوی کے زیادہ قریب. نہ کسی کی دشمنی تمہیں عدل کی بات کرنے سے روکے، نہ کسی کی محبت تمہیں عدل کی بات کرنے سے روکے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا فضل بیان فرمایا. یہ یہود ہیں اہل کتاب مدینے کے، جنہوں نے کئی مرتبہ سازشیں کی ہیں اہل ایمان کے خلاف، لیکن ہر مرتبہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی حفاظت فرمائی. اس کے بعد تیسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا. وقال الله اني معكم، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ واتیتم الزکاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکاۃ ادا کرو گے وہ آمن تم بے رسولی اور میرے رسولوں پر ایمان رکھو گے وہ آزر تو وہ اور ان کی مدد کرو گے وہ اور اللہ حسنا اور اللہ کو قرض حسن دو گے اس کے دین کے لیے مال خرچ کرو گے لو کب جنت آن تم صحیح آدمی کو میں سنو تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا بلو جلن نہ جنات اور تمہیں میں باغات میں جنت کے داخل کروں گا شرط کیا تھی رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور رسولوں کے دست و بازو میں دو گے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے بھی عہد لیا گیا تھا بنی اسرائیل کے لوگوں سے بھی اب کہا جا رہا ہے کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کی رسالت کو مانو تو کامیابی ملے اس کے بعد ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریر کی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بار بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی ابھی یہود نے جو کہ مدینے میں آباد کی پھر اللہ نے فرمایا نصارا کے مطابق کہ دنوں نے بھی اللہ کی نصیحت کو فراموش کر دیا مزید فرمایا فآفرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الى یوم القیامۃ ہم نے ان یہود و نصارا اہل کتاب کے درمیان قیامت تک عداوت و بغض ڈال دیا کئی مرتبہ تاریخ میں عیسائیوں نے یہودیوں کی پٹائی کی جیسے کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی مارے تھے پچھلی صدی تو ان کے درمیان دشمنیاں ہاں ایک ذکر آئے گا آگے چل کر آئے نمبر 51 میں کہ ان کے اندر آپس میں محبتیں ہو جاتی ہیں تب جب یہ اسلام کا دشمن بن جائے اسلام کی دشمنی میں سارے اکٹھے کیا یہودی کیا نصرانی لیکن آپس میں ان کے اندر اختلافات ہیں ان کے دل کٹے ہوئے اس کے بعد انہیں دعوت دی گئی اور جاءکم اللہ نور و کتاب مبین یقینا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح روشن کتاب آ گئی اب اللہ کے رسول آ گئے ہیں ابھی آپ نے کلام آ گیا اس کو مانو گے تبھی تمہیں کامیابی ملے گی اس کے بعد نصارا کا ذکر ہے لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم یقیناً کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے معاذ یہ گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ حلول کا اوتار کا عقیدہ جو ہندوؤں میں بھی ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی معاذ اللہ اگلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو گولی دے دی گئی معاذ اللہ تو کیا کائنات بغیر خدا کے چل رہی معاذ اللہ سبحان اللہ اللہ نے فرمایا قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا اے نبی سے دل سے کہہ دیجئے کس کا اختیار چلتا ہے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی اگر چاہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدوں کو ہلاک کر دے اور جو زمین میں سب کو ہلاک کر دے تو کیا اللہ کو بھی روک سکتا ہے کل اختیار اللہ کو سبحانہ وتعالیٰ کا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں اس کے بعد آئے نمبر 18 میں ان کی خوش فہمیوں کا بیان وش فل تھنکنگ کا بیان بقول یہود و نصارا نحن ابناء اللہ و احباؤه یہود و نصارا نے کہا کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اللہ کے شہیدوں کی طرح ہیں قل اے نبی سے کہیے کلمہ یعذبکم بذنوبکم اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے کبھی یہود کی پٹائی ہوتی رہی کبھی نصارا کی پٹائی ہوتی رہی کبھی مختلف عذاب آتے رہے اگر اللہ کے اتنے شہیدے ہو تو اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے ذرا رک کر غور کرنا چاہیے کہ آج یہ رویہ امت مسلمہ کا ہے امت بھی اپنے آپ کو بڑا اللہ کا شہیدہ سمجھتی اگر اتنے شہیدے ہیں تو آج کشمیر اور فلسطین میں عراق اور افغانستان اور لبنان میں ہماری پٹائی کیوں ہو رہی یہ خوش فہمی ہے جس میں آج ہم لوگ مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے برسوں کے بعد اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ابھی ہم لے کر آئے ہیں تو آپ کو یہ نہ کہے کہ ہمارے پاس پیغام نہیں پہنچا آپ کو پیغام آ جائے گا ان کی رسالت کو قبول کرو گے تبھی کامیابی ملے اس کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے اس میں موسیٰ علیہ السلام کا بیان ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے منہ سے کہا کہ یا قوم کل ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم اے میری قوم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے طے کر دی یعنی فلسطین کی زمین مصر سے نکلے تھے فرعون کے ظلم سے جو اللہ نے نجات دی تھی اب کا فلسطین میں داخل ہو کر اسے فتح کرو اور یہاں پر اللہ کی بھی کو نافذ کرو قوم نے فرار اختیار کر لیا قوم نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے یہاں پر اس میں تو بڑی جب بات قوم موجود ہے اسی کی نامات اس وقت ہاں یہ نکل جائے تو ہم داخل ہو جائیں گے میٹھا میٹھا چاہیے ان کو حلوے کی طرح چیزیں چاہیے غصہ یہ نکل جائے اس میں سے ہم اس میں داخل ہو جائیں گے اللہ کے نیک دو بندے تھے وہاں پر جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے انہوں نے بھی کہا بھائی داخل ہو اللہ بدل فرمائے گا اللہ پر توکل کرو وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین اور تم ہی غالب رہو گے اور اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو لیکن قوم کے ساتھ انکار کر دیا قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما دام جب تک وہ لوگ اس میں آباد ہیں اس میں داخل نہیں ہوں گے. دو رسول موجود ہیں, جماعت نہیں دی وہاں پر قتال کرنے والی, قوم نے جواب دے دیا جنگ نہیں ہو سکی, دین غالب نہیں ہو سکی. اس کے برعکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا قول ہے بخاری شریف, انہوں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے جنہوں نے انکار کر دیا, آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں کے حوالے کریں. انہوں نے جنگ کی, اللہ کا دین غالب, لیکن ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 برس کا گر کر لعنت فرما دی اور یہ صحرا میں بھٹکتے بھٹتے رہے اور ان کو ارض مقدس سیدھی فلسطین نہیں ملتی. اس کے بعد پانچویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, اس میں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر ہے جن کا نام قابیل اور قابیل بیان کیا تھا. یہ دو بھائی تھے, ایک معاملے پر ان میں نزاع پیدا ہو گیا. اس دور میں طریقہ کار یہ تھا کہ قربانی پیش کرتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر قربانی کھا جاتی تھی, جس کی قربانی کھا لی آتی ہے وہ صحیح ہے دوسرا غلط. تو قابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قبول نہیں ہوئی. قابیل دشمنی پر آ گیا, حسد پر آ گیا اور اس نے کہا آمین میں تجھے قتل کر دوں. یہ حسد کا بیان ہے اس واقعے میں آ رہا ہے اور یہ حسد پیدا ہوا تھا بنی اسرائیل کہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی. حسد اس پر متنبہ کرنے کے لیے واقعہ اللہ نے بیان کیا. اب قابیل نے کہا آمین تو میں تو تجھے قتل کروں. قابیل نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ میری طرف نہیں بڑھاؤں گا, میں پہل نہیں کروں. اس کے بعد فتوعت لہ نفسہ قتل اخی, اس قابیل کو اس کے بھائی کے قتل پر اس کے نفس نے آمادہ کر ہی دیا. یک دم نہیں ہوا لیکن وہ آمادہ ہو ہی گیا, اس نے اپنے بھائی قابیل کو قتل کر دیا. اس کے بعد پریشان ہو رہے کہ لال کو ٹھکانے کیسے لگائے, تو اللہ نے کوبے کو بھیجا. یہ انسان کی دیوس ہے, یہ کوبے کو بھیجا اور اس کوبے نے ایک اور کوبے کو جو کہ مر چکا تھا زمین کو ریت کے قتل کیا اس کے ساتھ. تو اس نے کہا آئے میری آدمی, میں اتنا بھی مجھ سے نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کو میں دفن کر سکوں. پر یہ تو واقعہ زمرن آیا, اصل میں اس حسد کے اوپر یہ واقعہ آیا جو حسد بنی اسرائیل کے لوگوں میں بھی پیدا ہو گیا. فرمایا من اجل ذلک, اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے بنی اسرائیل پر یہ بات طے کر دی, انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, کہ جس نے کسی ایک جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین میں بغیر فساد کے قتل کیا, فکأنما قتل الناس جميعا, اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. مظلومی کا قتل جرم ہے. حدیث میں بخاری شریف کی, جتنے بھی ناحق قتل ہوں گے اس کا ببال قابیل پر بھی جائے گا جس نے پہلے قتل کا آغاز کیا. اور یہاں کہا جا رہا ہے قرآن کی خوبصورت تعلیم, کسی ایک انسان سے, مسلمان نہیں, کسی ایک انسان کو بھی جان بوجھ کر اگر کسی نے قتل کیا بغیر کسی شرعی عذر کے, اس نے کوئی تمام انسانی کو قتل کر دیا. مزید فرمایا ومن احیاها, اس نے ایک جان کو بچایا, فکأنما احیا الناس جميعا, اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا. یہ ہمارے دین کی تعلیم. اس کے بعد آیت 33 میں محاربے کا مسئلہ بیان ہوا, یعنی جو لوگ اسلامی حکومت اگر صحیح طور پر قائم ہو تو اللہ اور رسول کی تعلیمات کے مطابق قائم اسلامی حکومت کے باغی ہو, یہ زمین میں فساد مچائیں, ڈاکے ڈالنے والے, گینگ ریپ کرنے والے, اس طرح کے لوگ, ان کی سزاؤں کا بیان فرمایا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا, یہی سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں, مراد اسلامی حکومت کے بعد وہ اسلامی حکومت جو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق قائم ہو, یا وہ لوگ اور وہ لوگ کی زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے ڈاکو, گینگسٹر, ریپ کرنے والے, ٹارگٹ کلنگ کرنے والے اجتماعی طور پر, یہ ہے فسادی. ان کی چار سزاؤں کا بیان, یقتلوا ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کر دیے جائیں, او یسلموا یا سولی دے دیے جائیں, او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں, او یلقوا من الارض, یا زمین بدر کر دیے جائیں, ملک بدر کر دیے جائیں. یہ چار سزائیں ہیں. علماء نے لکھا کہ جرم کی شدت کی نوعیت کے اعتبار سے سزا کا نفاذ ہوگا, جتنا زیادہ شدید جرم ہوگا اتنی شدید سزا دی جائے گی. بخاری شریف میں واقعہ ہے, کچھ لوگوں نے صحابہ اکرام کو دھوکے سے شہید کر دیا اور ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے, انہیں جلایا بھی, ان کی آنکھوں کو سلائی میں ڈالی. اللہ کے رسول نے ایسے لوگوں کو پکڑوایا, ان کے ساتھ بھی یہی سزا کا معاملہ ہوا. ان کے ہاتھ پیر بھی کاٹے گئے, انہیں جلایا بھی گیا, ان کی آنکھوں نے اس سے پہلے سلائی بلا دی. یہ سب سزائیں کیوں؟ اس کی برکات یہ ہے کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے. نکسن نے شاہ فیصل شہید سے پوچھا تھا یہ سب سزائیں کیوں دیتے ہو؟ کہا ہمارے سعودیہ میں سال بھر میں جو جرائم ہوتے ہیں وہ تمہارے یہاں نیو یارک کے اندر ایک ہی دن میں ہو جاتے ہیں. لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رکھنی ہے تو اللہ رب العزت کے ان احکامات کا نفاذ ضروری ہے. آج کی سعودیہ میں وہ کہ مکمل اسلامی نظام تو نہیں, لیکن یہ سزائیں جو نافذ ہیں, دنیا میں سب سے کم ریٹ آف کرائم, جرم کی سب سے کم نوعیت وہ سعودیہ میں ہے, ان سزاؤں کی یہ برکات. اس کے بعد چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا آیت نمبر 35 میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, یعنی اس کی نافرمانی سے بچو. وہ بتاؤ الیہ الوسیلہ, اس کے حضور وسیلہ یعنی قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ, اور اس کے راستے میں جہاد کرو, دین کے لیے محنت کرو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا سکو. وسیلے کا لفظ استعمال ہوا سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں, یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرب کے معنی میں. تو اللہ کا قرب تلاش کرو, اس کے لیے دو کام اسی آیت بتائے گئے. نمبر ایک, تقوی اختیار کرو, نافرمانی سے بچو. نمبر دو, اللہ کے دین کے راستے میں جد و جہد کرو. یہ کام کرو گے تو اللہ کا قرب تمہیں حاصل ہوگا, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ زمین پر بھی مال دینا چاہے, اور جتنا اور تم کو قیامت کے دن مل جائے وہ ہر کے حصے سے قبول نہیں ہوگا. آخرت صرف اعمال کام آئیں گے, کوئی روپیہ پیسہ کام نہیں آئے گا. اس کے بعد آیت نمبر 38 میں چوروں کی سزا بیان ہوئی. فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چور چاہے مرد کرے یا عورت, جو چور ہے اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو. جو چور ہے اس کے ہاتھ کاٹ دو, یعنی دونوں کے, چاہے چوری کرنے والا مرد ہو چاہے چوری کرنے والا والی عورت ہو. پہلی مرتبہ حدیث مبارکہ میں تشریح ہے سیدھا ہاتھ کٹے, دوسری مرتبہ بھی چوری کرے گا تو دوسرا ہاتھ کاٹا جائے. ہر چوری پہ نہیں, وہ مال جو محفوظ نہ ہو, گری بڑی شے ہو, معمولی شے ہو, اس پر سزا کا نفاق نہیں. مزید افاق کی تفاصیل میں ملے. یہ جو لوگ کہہ دے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ساروں کے لوگ ساروں کے ہاتھ کٹ جائیں گے, پھر ساروں کے ہاتھ کیوں کٹیں گے؟ عبرت حاصل کرو نا. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا محاورہ, کہ لاکھوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو ایسے لوگوں کو روکنے کے لیے سزا دینی پڑتی ہے. ایک دو کو ہوگی تو اپنی مقصدیت کو عبرت حاصل ہوگی. ہر چوری پر نہیں, اس کی شرائط مقرر مرتب فرمائی. اہم مال ہو, محفوظ ہو, وغیرہ وغیرہ, اس پر پہلی مرتبہ سیدھا کٹے گا, دوسری مرتبہ الٹا ہاتھ. جزا بما کسبا, یہ سزا ہے کہ جو انہوں نے اعمال کیے. نقال من اللہ, عبرت ہے اللہ کے پاس. ایک بات قرآن نے بھی بیان کی اور مسلم نے بتا دی, دنیا میں سزا کا نفاذ ہو جائے اور بندہ توبہ کر لے تو آخرت کی سزا سے بچ جائے, لیکن دنیا کی سزا کا نفاذ وہ وقت ہوگا. اس کے بعد بتایا گیا کہ منافقین اور یہود یہ کفر میں نافرمانی بڑی تیزی دکھا رہے ہیں. نبی آپ پریشان نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. مزید فرمایا کہ یہ لوگ تو اللہ کی کتاب کو بدل دیتے ہیں. تو یہود کے طرز عمل کا بیان ہوا, وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر فیصلہ یہود یہاں سے ایسا ملتا ہو جس میں ہمارا فائدہ ہے تو وہاں سے فیصلہ لے لیتے, فیصلہ اگر ایسا ملے جس میں ہمارا فائدہ ہو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چلو میں اسے فیصلہ کرا دوں. ہم کے تابع نہیں ہونا چاہتے, دیکھتے یہ مفاد کہاں سے مل رہا ہے. ان کی ٹوکلی پالیسی کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم, مدینے میں جب تک دین کا مکمل غلبہ نہیں ہو گیا تھا, یہود بھی فیصلے کرتے تھے, اللہ کے رسول بھی فیصلے کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو اختیار حاصل تھا, یہودی چاہے تو یہودی بات جا کے فیصلے کرا ان کے سرداروں سے یا اللہ کے رسول سے. اللہ کے رسول کی بات نہیں, آپ چاہیں تو ان کے فیصلے نہ کریں, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہ ان حکم کا فاحکم بینہم بالقسط, آپ ان کے درمیان اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ کیجیے گا انصاف کے ساتھ. یہ بڑی اہم بات ہے. ٹھیک ہے دشمن ہے مخالف ہے, لیکن اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرنے بیٹھے تو فیصلہ کیجیے گا انصاف کے ساتھ. کسی کی دشمنی ہمیں عدل کا فیصلہ کرنے سے روک نہ دے. اس کے بعد پانچ رکوع کا آغاز ہوتا ہے جس میں شریعت کے نفاذ پر بڑا زور دیا گیا ہے. پہلے ذکر ہے کہ یہود کے علماء کی ذمہ داری تھی جو اللہ کی کتاب کی حفاظت بھی کرتے اور لوگوں تک اللہ کا دین پہنچاتے اور دنیا بھر سنا بنتے. ان کو کہا گیا فلا تخشوا الناس واخشون, لوگوں کا خوف نہ رکھو اس سے ڈرو. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا, اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو. یہ لوگ اللہ کی کتاب میں تحریف بھی کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات اس کے بعد اب بڑی سخت آیت آئی. فرمایا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ طلاق کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی تو کافر ہیں. یہاں کچھ ذکر آیا یہود کا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ یہود تک محدود نہیں، آج اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے. اگر فیصلے اس کے مطابق نہیں ہو رہے تو عمل یہ اعتبار سے کفر ہو رہا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو یہود تک محدود نہ کرو، جب وہ تمہارے بڑے اچھے بھائی ہو کہ کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے، پتا نہیں یہ ان کے لیے بھی ہے تمہارے لیے بھی ہے. من لم يحكم بما انزل الله اولئك هم الكافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ حقیقت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، مسلمان ہوں گے، جنازہ بھی ان کا پڑھا جائے گا، لیکن حقیقت اگر اللہ کا کلام آ گیا اور اس کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا تو ذاتی سطح پر ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے. اجتماعی نظام ہے، غلط نظام ہے، اس کو بدلنے کی جد و جہد یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے لیے طے کیا گیا تھا اور تمہارے لیے بھی حکم ہے. ایک ہوتا ہے قصاص جان میں، اس لیے کسی کو بدل کر دیا. ایک قصاص زخموں کا بھی ہے، فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت. فجرم قصاص، اور زخموں کا بھی بدلہ ہو. ایک بندہ مقبول کا ہوتا ہے، ایک بندہ زخموں کا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سزائیں نافذ بھی کرائیں. نصیب فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہے. یہ بڑے شدید الفاظ میں قرآن، اور ظلم و رس قرآن میں شرک کے لیے بھی استعمال ہوا. مثلا سورۃ لقمان آیت نمبر 13 میں کہا گیا ان الشرك لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم. مزید فرمایا نمبر 47 میں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور چاہیے انجیل والے اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا. اب ہمارے لیے انجیل پر عمل کرنا تو ممکن نہیں، ہمارے لیے قرآن ہوگا. فرمایا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق یعنی نافرمان ہیں. یہ تین شدید آیات آئیں، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ حقیقت کے اعتبار سے کافر، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، یہ نافرمان ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، ذاتی سطح پر فوراً کرے، اور اجتماعی سطح پر عمل کرانے کی محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اللہ بے جبر کسی کو نہ گمراہ کرتا ہے نہ ہدایت دیتا ہے. دنیا آزمائش کے لیے لیا بلوا کو کیما آتا، اللہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس سے تمہیں آزاد فرمائے اس میں تمہاری آزمائش فرمائے. جس طرف چلنا چاہو گے اسی کی توفیق ملے گی. بس کبھی کل خیرات، تم خیرات بھلائیوں نیکیوں کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو. دنیا والے بڑھنے دنیا کے معاملے میں، دولت کے معاملات میں تم ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، خیرات اور بھلائی کے کام. اس کے بعد آیت نمبر 50 میں فرمایا گیا اب حکم جاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم جانتے ہیں؟ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے کے دور کو، ان کے آنے سے پہلے کے دور کو زمانے کفر نہیں کہتے، زمانے جاہلیت کہتے. جب اللہ کا حکم نافذ نہ ہو تو جاہلیت ہوتی ہے، جب اللہ کے کلام کے مطابق فیصلے نہ ہو تو جاہلیت ہوتی ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا. اس کے بعد آٹھویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ. یہ بڑا زندہ مقام ہے قرآن کا، زندہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ آج کے دور کے لیے اللہ نے ہدایت دی. فرمایا کہ بعض اولیاء بعض، مجھے سے بعض بعض کے دشمن ہیں، ان کی دوستی اختیار مت کرو، یہ تمہارے دشمن ہی ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعض اولیاء بعض، ان میں آپس میں بعض بعض کے دوست ہیں. یہ صحیح ترجمہ ہے. تھوڑی دیر پہلے میں پڑھا اس میں دشمنیاں ہیں، اب قرآن کہہ رہے کہ ان میں دوستیاں ہیں. تو جان لیجئے قرآن ایک زندہ کتاب ہے ہمیشہ کے لیے. یہ قرآن کی پیشن گوئی بھی تھی، جن کی دوستیاں بھی ہوں. اور آج وہ دور ہے کہ پروٹیسٹنٹ عیسائی یہود کے اعلی کار بن گئے، اس لیے پوپ نے یہودیوں کو بری الذمہ قرار دے دیا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سوئی نہیں دی. یہ کمزور ہو گیا عیسائیوں کا یہود کا اس دور میں. اور آج کے بالکل واضح ہے کہ اسلام کی دشمنی میں یہودی اور عیسائی جڑے ہوئے اکٹھے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کے آشیرواد سے اسرائیل کی ریاست قائم اور مسلمانوں کا ظلم و ستم ہو رہا ہے. فرمائیں کہ ان کی دوستی اختیار نہ کرو. فرمائیں یہ تبلغ ان کو فن نہ ہو ان کو, تم میں سے جو ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا, انہیں کے جیسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہمارے حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے وہ اہل ایمان سے دوستی اختیار کرے, اور اللہ ہمارے عوام الناس کو بھی توفیق دے وہ غیروں کے بجائے اور عام سنت کی پیروی کرے, اللہ کے رسول کے رول ماڈل کو اس میں حسدہ بنائے. منع فرمایا جو ان کے ساتھ ہوگا ان کی دوستی اختیار کرے گا وہ انہیں میں شمار ہوگا. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. اب منافقین کا کچھ بیان. فَقَالَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ, آپ دیکھیں گے جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی وہ انہی کی طرح دوڑتے ہیں, انہی سے تعلقات بڑھاتے ہیں, انہی کے آشیرواد لینا چاہتے ہیں. يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ, کہتے کہ ہمیں ڈر ہے کہ زمانے کی گردش ہم پر نہ آ پڑے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ, تو قریب ہے کہ اللہ کوئی فتح لے آئے یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ, تو جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے اس پر پچھتاتے رہ جائیں. یہ آج کے دور میں بھی ہو سکتا ہے. ہمارے باپ حکمران ایسے اور کچھ مسلمان بھی ایسے ہو گئے, وہ کہتے ہیں ان سے تعلقات قائم ہو جائیں تو ہماری بگڑی مل جائے گی, اس سے ہمارے تعلقات قائم ہو جائیں تو ہمیں ترقی مل جائے گی. کہا کہ نہیں, اللہ چاہے تو عذاب میں ان کو مبتلا کر سکتا ہے. رشیا جیسی اسٹیٹ کو اللہ نے ختم کر دیا, یو ایس ایس آر نام کی کوئی شے آج دنیا میں نہیں, اللہ چاہے تو ختم کر سکتا ہے. تو ان کی طرف مت جاؤ, اللہ کی طرف جاؤ. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھرے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ کسی اور قوم کو لے آئے. دین ایک کرنا ہے ارتداد, عقیدے کا ارتداد, جیسے کہ قادیانی جو عقیدت ہے ختم نبوت سے انکار کرتے ہیں, یہ ارتداد عقیدے کا ہے. ایک ارتداد لغوی معنی میں عمل کا ہوتا ہے, پیچھے ہٹنا. دین کے مطالبات آ رہے ہیں, اللہ کے احکامات کے نکاس کی کوشش کرو. اب جو پیچھے ہٹے گا وہ عمل کے اعتبار سے ارتداد کرتا ہے, اس کو ذہن میں رکھیے گا. فرمایا اگر تم پیچھے ہٹ جاؤ گے, بسوں پہ یاد اللہ ہونے قوم, اللہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. یحبہم ویحبونہ, اللہ ان سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, وہ اہل ایمان کے حق میں بڑے لڑتے ہوں گے اور کفار پر بڑے شدید ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, محنت کریں گے. ولا یخافون لوم لائم, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھیں. یہ ہوں گے سچے اہل ایمان. اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق دے کہ اللہ ہم سے محبت کرے, ہم اللہ سے محبت کرے, ہم اہل ایمان کا درد ہو, کفار کا شدید ہو, ہم اللہ کے راستے میں جہاد اس کے دین کے لیے محنت کرنے والے بنے, اور اللہ کے حق کے بیان سے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت نہ کرے. اللہ ہم اس کی توفیق دے. اس کے بعد بتایا گیا تمہارے اصل دوست کو اللہ, اللہ کے رسول اور اہل ایمان, اور جو اللہ کی, اللہ کے رسول کی اور اہل ایمان کی دوستی اختیار کرے گا تو یہی وہ گروہ ہے جو غالب آنے والا ہے. اللہ ہمیں اس جماعت میں, اس گروہ میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد نبی رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا, اے ایمان والوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رہے, چاہے وہ اہل کتاب میں سے یہود ہو یا مشرکین مکہ. آج بھی لوگ ہیں جو اسلام پر الزام تراشیاں کر رہے ہیں, اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں, قرآن کی شان میں بے حرمتیاں کر رہے ہیں, اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں, پھر بھی ہم ان کو پسند کریں, پھر بھی ہم ان سے دوستی اختیار کریں, ان سے تعلقات بڑھانے کی بات کریں, یہ کیسا ہمارا ایمان ہوگا؟ میں دوست بناؤ ان لوگوں کو جو تمہارے دین کو کھیل تماشا بناتے, مذاق بناتے ہیں, چاہے وہ کفار میں سے ہو یا مشرکین میں سے. اس کے بعد بتایا گیا کہ اہل کتاب کو صرف یہی دشمنی ایمان لانے والوں سے کہ ایمان والے اللہ کو مانتے ہیں, سارے کلاموں کو, ساری کتابوں کو مانتے ہیں, یہ دشمنی ہے جو اہل ایمان کی اختیار کر لی یہود نے. اس کے بعد بتایا گیا یہود کے علماء کے حوالے سے کہ وہ برائی سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیتے تھے. فرمایا لو لا يرحمهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم وعاتهم السحر, انہیں کیوں منع نہیں کرتے ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے. نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا, یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. اولا علماء کی, پھر عوام الناس کی. یہود کے علماء انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا تو اللہ رب العزت نے آگے بیان فرمایا ہے, ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ ان پر لعنت دی گئی, وہ برائی کے عمل سے روکے نہیں. آج اس امت کی ذمہ داری ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 110 نیکی کا حکم دینا اور بدی سے روکنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید دوبارہ بیان فرمایا کہ ان اہل کتاب کے آپس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا ہے. مزید یہود کا بیان, یہ دشمن نمبر ایک ہے اہل ایمان کے, ہمیشہ سازشیں کرتے رہے, لیکن اللہ نے اپنے احسان کا بیان فرمایا کہ جب جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں, خاص طور پر غزوہ احزاب کے موقع پر 10,000 سے زائد کا لشکر انہوں نے جمع کیا تھا یہود نے, لیکن اللہ نے فرمایا کہ جب جب یہ آگ لڑائی کی بھڑکاتے ہیں اللہ بجھا دیتا ہے, کیونکہ اہل ایمان کی دشمنائی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ محبوب ہے. اس کے بعد کہا گیا بلو ان اہل کتاب آمن و تقو, اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوا کی روش اختیار کرتے, لتفرنا عنہم سیئاتہم, ہم ضرور ان کی برائیوں سے دور کر دیتے, ولادخلناہم جنات النعیم, اور ضرور انہیں نعمت کے باغات میں داخل کرتے. تو اللہ پر ایمان رکھے, اللہ کی نافرمانی سے بچے, تو اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے, شریعت کو نافذ کیا جائے, تو اللہ کتنی برکتیں دیں گے. فرمایا کہ بلو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل, اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کر دے یعنی اس کے احکامات کو نافذ کر دے, وما انزل الیہم من ربہم, اور جو مقرر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا, لاکلوا من فوقہم, اپنے اوپر سے بھی کھاتے, اور من تحت ارجلہم, اپنے نیچے سے بھی کھاتے. یعنی اللہ کے احکامات کا اگر نفاذ ہو, شریعت کا نفاذ ہو, اللہ آسمان سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا, اللہ زمین سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا. آج تورات اور انجیل پر عمل نہیں ہوگا, آج تو قرآن ہے ہمارے پاس, اگر اس کے احکامات کا نفاذ ہو تو برکتیں ہی برکتیں ملیں گی. بحری شریف میں حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کی حدود میں سے ایک حد ایک مرتبہ نافذ ہوتی ہے زمین پر, تو 40 دن مسلسل برسنے والی بارش سے زیادہ برکتیں اللہ عطا فرماتا ہے. ہمارے مسائل کا حل, اکنامک ایشوز اینڈ سو آن, ان کا حل اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکامات اور ان کے نفاذ میں رکھا ہے. اگر قائم کریں تو اللہ آسمان سے بھی ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا, اور اللہ زمین سے بھی انشاءاللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان آیات کا فہم عطا فرمائے, اور اپنے احکامات پر ذاتی سطح پر فورا عمل کر لیں, اور اجتماعی سطح پر ان کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.